بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے, اسلام انقلاب کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ ناظرین, ہمارے سیاستدان اور دانشور ایک لفظ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے انقلاب. بعض جذباتی لوگ تو خونی انقلاب کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دیتے. قرآن مجید بھی ریڈیکل انقلاب کی بات نہیں کرتا. یہی مسئلہ ہم آج ڈسکس کریں گے, اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. غامدی صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے کراچی کے آڈینس کو, اور لائیو کالرز کو بھی میں کہوں گی کہ وہ ہمیں کال کرنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0092-213-2270-840 سے لے کر 5 تک. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, انقلاب سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں تو وہ بھی بتائیں, اور اگر اس کے کوئی نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں تو وہ بھی بتائیے.
لفظ کی حد تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو موجودہ صورتحال تھی اس کو الٹ دیا.
ٹھیک,
یعنی
تبدیلی.
اگر ایک نظم اب قائم ہے تو آپ نے الٹ کر اس کو تبدیل کر دیا, کوئی دوسری صورت دے دی. لیکن یہ در حقیقت ایک سیاسی اصطلاح کی حیثیت اختیار کر گیا ہے, اور سیاست میں اس کا بہت زیادہ شیوع ہوا, بہت زیادہ فروغ ہوا انقلاب فرانس کے بعد.
ٹھیک,
یعنی دنیا ایک خاص مقام پر کھڑی تھی, اور خاص طور پر یورپ ایسے مقام پر آ چکا ہوا تھا کہ جہاں ایک نئی دنیا پیدا ہونے والی تھی.
ٹھیک,
یہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اس وقت جو کچھ نتائج نکلے ہیں اس میں رناسنس ہوا ہے, یعنی علوم کا احیاء ہوا. اس میں ریفارمیشن کی ایک بڑی تحریک چلی جس میں انہوں نے اپنی مذہب کی اصلاح کرنا چاہی, جیسے کہ وہ کلیسا کے ذریعے سے ان کو ملا تھا تو انہوں نے ریفارم کرنا چاہا اس کو. اور اس کے بعد پھر سائنٹیفک ریولوشن ہو گیا.
ٹھیک,
یعنی وہاں پر ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی. سائنس کے وجود نے جو کچھ پہلے مانا جاتا تھا اس کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا. اس پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سیاسی تبدیلیاں بھی آئیں. سیاسی تبدیلیوں میں جس تبدیلی نے بڑی نمایاں حیثیت اختیار کی وہ فرانس کا انقلاب تھا. فرانس کے انقلاب نے وہ ساری دنیا ختم کر دی جو اس سے پہلے موجود تھی, اور ایک نئی دنیا کی نوید سنائی. نتیجہ کیا نکلا وہ یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے بعد بھی بادشاہت قائم ہو گئی تھی, لیکن بہرحال اس سے یہ تعبیر سیاسی زندگی میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی.
ٹھیک,
یعنی سیاسی معاملات میں اور اس طرح کی.
انقلاب فرانس کے بعد زیادہ تر یعنی اس کو موسوم کیا جانے لگا اس قسم کے انقلاب کے ساتھ,
انقلابات کے ساتھ. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد پھر روس میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا, بالشویک انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں جو پہلے سے دنیا کے اندر تصورات موجود تھے ان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا. یعنی نجی ملکیت کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا, تاریخ کی ایک نئی تعبیر کی گئی, جدلی مادیات نے ایک نیا رخ اختیار کیا, اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو گئی. کم و بیش 70-75 سال تک یہ معلوم ہے کہ سوویت یونین کی صورت میں ایک نئی دنیا وہاں وجود میں آئی. یعنی ایک دنیا وہ تھی جو مغرب کی قیادت میں تھی, اور ایک دنیا وہ تھی جو کمیونسٹوں کی قیادت میں تھی. اس کو بھی ایک بڑے انقلاب کی حیثیت حاصل ہوئی. ہمارے قریبی دور میں ایران کا انقلاب بھی اسی نوعیت کی چیز ہے. یعنی ایک بادشاہت جس کی تاریخ 5000 سال پیچھے تک لے جائی جاتی ہے وہ الٹ دی گئی, اور اس کی جگہ پر مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. بہت بڑی تبدیلی ہے. تو یہ اصل میں وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جن کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے, اور یہ تعبیر اصل میں سیاسی عمل سے پیدا ہوئی.
تو انبیاء کرام نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جس طرح ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے, یا انبیاء کرام نے کبھی اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر ایک میسنجر کے بعد دوسرے میسنجر نے آنا تھا تو ان کے لیے تو شاید یہ بہت موزوں طریقہ تھا کہ وہ بھی انقلاب کا راستہ ہی اختیار کرتے, لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا.
انبیاء علیہ السلام خدا کا دین لے کے آئے, اس میں کسی انقلاب کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو انسان کو مخاطب کرتا ہے. یعنی انقلاب میں تو آپ کا خطاب اصل میں وقت کے نظام سے ہوتا ہے. آپ اس کو الٹ دینا چاہتے ہیں, کوئی نئی دنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام انسان کو تزکیے کی دعوت دیتے ہیں, یعنی اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں.
ٹھیک,
اس کے اخلاق کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے بدن کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے خور و نوش کو, کھانے پینے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں, اس کو خدا کی سچی معرفت دینا چاہتے ہیں, اور اس کی عبادت کا شعور اس میں پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے کسی انقلاب کی ضرورت ہی نہیں.
ٹھیک,
یعنی انقلاب ایک سیاسی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ موضوع ہی نہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو, وہ اپنے آپ کو پہچانے, اپنے پروردگار کو پہچانے, اپنے پروردگار کے دین کو اختیار کر کے جو ہدایت اس نے دی ہے اس کو اپنی زندگی بنا کر, اسے اپنا لائے عمل بنا کر, اس کو ایک دستور زندگی کی حیثیت سے اپنا کر وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے. انبیاء علیہ السلام کا موضوع اصلاً موت ہے. یعنی آپ کو مجھے موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت کیا ہے؟ اس کے بعد کیا زندگی ختم ہو رہی ہے یا اس کی کوئی نئی ابتدا ہونے والی ہے؟ وہ اس کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. اصلا سیاست ان کا موضوع نہیں ہوتی. ان کے ہاں سیاست اگر کبھی زیر بحث آتی ہے تو ضمناً زیر بحث آتی ہے. اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ ما اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی خیرخائی کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں. وہ وقت کے نظام کو موضوع نہیں بناتے بلکہ انسان کو موضوع بناتے ہیں. ان کا موضوع فرد ہے، اور وہ فرد کو دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرو، اپنے اندر دیکھو، خیر و شر کا شعور خدا نے تمہیں دے کے بھیجا ہے، اس میں سے خیر کو اختیار کرو، اچھا عمل اختیار کرو، اور خدا کے ہاں نجات پاؤ. تو نجات کی منادی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. اس لیے ان کے ہاں یہ لفظ زیر بحث آ ہی نہیں سکتا.
صحیح.
اس کو مذہب سے وابستہ کرنے کا کام اس دور حاضر میں ہوا ہے. ورنہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی مذہبیات میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں مسلح یعنی اصلاح کرنے والا،
اصلاح کا لفظ،
ریفارمر آپ کہہ سکتی ہیں اس کو جدید تعبیر کے مطابق، دائی دین کی دعوت دینے والا، معلم دین سکھانے والا. تو ہمارے ہاں اصل میں یہ اصطلاحات اور یہ تعبیریں ہیں جن کے ذریعے سے ہم دین کی بات کرتے ہیں.
صحیح.
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی علم میں تحقیق کرنی ہے تو وہاں تحقیق ہوگی، غور و فکر ہوگا، تدبر ہوگا، نتائج نکلیں گے، علمی استدلال سے پیش کیے جائیں گے. اگر آپ نے کسی کو پاکیزگی کی دعوت دینی ہے تو فرد کو آپ محبت اور خیرخائی سے خطاب کریں گے. تو وہاں انقلاب کا لفظ بالکل ناموزوں لفظ ہے. وہاں کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، لوگوں کے جذبات برانگیختہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے جذبات کی تطہیر اور تہذیب کرنا پیش نظر ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اگر آپ جدید اصطلاحات میں بیان کریں تو سب سے خوبصورت لفظ ہے تہذیب نفس، یعنی نفس کو تہذیب سکھانا، نفس کو مہذب بنا دینا. تو مہذب بنانے والا آدمی جو ہے وہ تلپٹ کیوں کرے گا، تخریب کیوں کرے گا، الٹ پلٹ کیوں کر دے گا نظام کو؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ وہ نفس کو مخاطب کر کے ملائمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخائی کے ساتھ ایک دوسرے رخ پر ڈالے،
بتدریج، تدریج کے ساتھ.
ان کے ہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانی فطرت اسی کو پسند کرتی ہے. یعنی مذہب بتانا ہے انہیں، یعنی انسان کو انہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے. یہ پہچان کروانے کے لیے انہوں نے کس کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہے؟ انہوں نے تو انسانی نفس کو تہذیب کے دائرے میں لے آنا ہے، یعنی اس کے جاڑ جنکار دور کر دینے ہیں، اسے خیر و شر کے شعور کے معاملے میں بیدار کر دینا ہے، اور اس بیداری کو پیدا کر، وہ جگانے والے ہیں. اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے فباعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں، لوگوں کو خبردار کریں. ان کا اصل کام یہ ہے. اور قرآن اس کو جب ایک ہی لفظ میں بیان کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے وہ انذار کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ موت کے بارے میں. ان کا اصل موضوع یہ ہے.
اگر وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے تو یہ انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ تک پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اس کو آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ اسے اڈاپٹ کریں یا نہ کریں. دوسری طرف جو انقلاب ہے، یہ کیا کسی آمرانہ ذہن کا نام ہے؟ کیونکہ اس میں تو کچھ لوگ ڈنڈے اٹھا کے یا اسلحہ اٹھا کے باہر نکل آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک گروہ ہوتا ہے وہ زبردستی اس ساری دنیا کو اس طرف چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا انقلاب جس کی ہم نے بات کی کہ سیاسی اصطلاح بن چکی ہے اور مذہب کے ساتھ اس کو موسوم کرنا اس دور میں ہوا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سیاست میں بھی یہ تعبیر کیوں آئی. یعنی دنیا کے اندر اگر پہلے دن سے جمہوری نظام قائم ہو جاتا، یعنی لوگوں کے مشورے سے، لوگوں کی رائے سے حکومتیں تبدیل ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. دنیا میں استبدادی حکومتیں قائم ہو گئیں، یعنی کسی شخص نے جب کسی ملک کو فتح کر لیا تو وہ ملک اس کی ملکیت قرار پا گیا، اس کے لوگ اس کی رعایا قرار پا گئے، ان کی حیثیت گویا اس کے محکوموں کی ہو گئی.
بالکل.
اور پھر اس کے بعد خاندانی حکومتیں قائم ہو گئیں. یہ جو خاندانی حکومتیں ہیں یہ استبدادی حکومتیں ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر اصل میں اپنی اتھارٹی کے ساتھ، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طاقت.
صحیح.
یعنی یہاں استدلال نہیں ہوتا، یہاں کوئی دعوت نہیں ہوتی، آپ نے اپنی قوت سے کسی علاقے کو مغلوب کر لیا ہے، وہاں آپ نے اپنی حکومت قائم کر. استبدادی حکومتوں کے خلاف جب آپ جد و جہد کریں گے تو راستہ ہی انقلاب کے سوا کوئی نہیں، یعنی اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. چنانچہ مسلمانوں میں بھی جس زمانے میں استبدادی حکومتیں قائم ہو گئیں، جیسے کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، انہوں نے ایک بادشاہت قائم کر دی، باپ کے بعد بیٹا حکمران ہونے لگ گیا، اس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کو آپ کو نکال لیں تو باقی اصل میں ایک استبدادی نظام تھا. یہی بنو عباس کیا ہوا؟ تو پھر ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اٹھے اور انہوں نے ان حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. کیونکہ استبداد آپ کو اس کا موقع نہیں دیتا کہ آپ استدلال کریں، استبداد آپ کو اس کا موقع نہیں دیتا کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں. جمہوری روایت میں تو یہ ہے کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی آئے تو میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں گا، میں دلیل کے ساتھ ان کو قائل کروں گا، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. لیکن اگر استبداد قائم ہے تو استبداد کو الٹنے کے لیے آپ کو پھر اس کے مقابل میں ایک اور طاقت لانی پڑے گی. تو ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے کہ بنو امیہ کے خلاف کوئی 260-265 کی تعداد میں خروج ہوئے ہیں. خروج وہی چیز ہے کہ آپ موجودہ نظام کو الٹنے کے لیے تلوار لے کے، بندوق لے کے میدان میں آ گئے. اسی طرح انقلاب فرانس کا معاملہ، بادشاہت قائم ہے، بادشاہ سلامت کو معلوم ہی نہیں باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو الٹنے کے لیے آپ کے پاس راستہ اس کے سوا کیا ہے کہ آپ بھی طاقت کو استعمال کریں. اب جب طاقت کو آپ استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں خود آپ بھی ایک طرح کے استبدادی حکمران بن جائیں گے. یعنی خدائی توفیق دے گا تو پھر آپ طاقت کے سحر سے نکل کے لوگوں کو موقع دیں گے. تو یہ چیز ہے در حقیقت جو جس وقت بھی کبھی استبداد قائم ہو جاتا ہے تو پیدا ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں استبدادی حکومتیں تھیں، یعنی جب مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی استبدادی حکومتی تھی، 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے، وہ بھی خاندانی بنیاد پر قائم تھی. اس کے بعد جب مسلمان ملک آزاد ہوئے تو وہاں پر بھی زیادہ تر ملکوں میں استبدادی حکومتیں قائم ہوئی.
بالکل.
اور استبدادی حکومتوں سے اب نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل میں اس کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں لوگ پھر اٹھتے ہیں اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے اس زمانے میں یہ تعبیر سنی، تحریر اسکوائر، یعنی وہ مصر کے ایک چوک میں جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں جمع ہو کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. تو انقلاب کی ضرورت اصل میں استبداد کے مقابلے میں ہوتی ہے. جب آپ اس استبداد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہ حکمران ہوں، وہ بادشاہ ہوں، وہ کوئی لوگ ہوں، ان کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ ان کے دل و دماغ میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ تبدیلی تو آئے گی استدلال سے، ان کے پاس ہتھیار ہی ایک ہوتا ہے اور وہ استدلال کا ہتھیار ہے. ان کو اس کا تختہ الٹ کے اس استبداد کو ختم کرنے کے لیے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کرنا ہوتی. سیاسی جدوجہد کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، آپ ضرور کیجئے. اور جب اس کا
نبی
موقع
کا کام نہیں ہے،
پیغمبروں کا کام بالکل مختلف ہے، ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور جس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے حجت پوری کر دیتا ہے تو انہیں کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آسمان سے فرشتے ہوتا تو اس قوم کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں.
صحیح.
یعنی وہ حقیقی انقلاب برپا ہو جاتا ہے، پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے. جیسے قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم نوح ہوئی، ان کا ایک بالکل مختلف معاملہ ہے.
صحیح.
تو ہمیں سیاست اور دین کی اصطلاحات کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. یعنی مذہب میں کیا ہوتا ہے، اتمام حجت ہوا، خدا کی بات پوری پہنچا دی، اللہ کے پیغمبر نے، خدا عذاب نازل کر دیتا ہے. تاریخ میں ہوا ہے یہ، تو وہاں خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ ایک تحریک برپا کرائے، انقلاب برپا کرے. سیاسی معاملات کو سیاست کی تعبیرات میں سمجھنا چاہیے، اس میں بحث کرنی چاہیے کہ انقلاب کی کب ضرورت ہوتی ہے، کب اس کی ضرورت نہیں ہوتی.
صحیح. کراچی آڈینس کی طرف ہم جائیں گے. جی، ہم آپ سے سوال لینا چاہیں گے.
السلام علیکم، میرا نام محمد معین اشرف ہے اور میں سندھ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ مذہبی علماء کرام میں ہم لوگوں نے مطلب نوٹس کیا ہے کہ وہ جمہوریت کو کفر کا نظام کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کیا عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ہم لوگ مطلب کسی حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتے ہیں بغاوت کی؟
ٹھیک ہے جی. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دانشور آج کل کے کہہ بھی رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ کفر کا نظام ہے، تو اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ جب عوام کوئی تبدیلی چاہتی ہوں تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟
یہ جمہوریت اسلام کا حکم ہے، یعنی صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ جمہوری حکومت قائم کریں گے. حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. خدا کسی کا تقرر کر دے، آسمان سے وحی آئے اور خدا بتا دے کہ فلاں شخص کو حکمران ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں پر حکومت قائم کرنی ہے ان سے پوچھ لیا جائے. یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ معلوم ہے آپ کو کہ ایک زمانے میں خدا نے تقرر کیا، حضرت طالوت کا تقرر کیا، حضرت سلیمان کا کیا، حضرت داؤد کا کیا، اور قوم کے کہنے پر کیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اب اگر خدا مقرر نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور یہ حق ہم ہی کو حاصل ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. اس وجہ سے وہ حکم دیتا ہے ہمیں کہ ہمیں ہر حال میں لوگوں کی رائے سے حکومت قائم کرنی ہے. اس کو کفر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لوگ ایک بڑی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی جمہوریت آپ کو یہ حق دے رہی ہوتی ہے کہ آپ جو قانون چاہے بنا لیں، جو رائے چاہے اختیار کر لیں. تو اس کے نتیجے میں تو خدا سے بغاوت ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمان بستے ہوں گے تو کیا مسلمان خدا سے بغاوت کر دیں گے؟
تو کبھی بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے.
مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ محض ایک بےمانی تشویش ہے جو لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے, اور جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بھی قائم نہیں ہے.
تشویش ہے کہ یہ ایک خاص گروہ ہے جو بینیفیشریز ہوتے ہیں عامرانہ نظاموں کے یا ملوکیت کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے جمہوریت کے خلاف ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے؟
میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے پیچھے نظریاتی غلطی بھی ہے, اس کے پیچھے عملی عوامل بھی ہیں, اور پھر ایک تصور سا بن گیا ہوا ہے لوگوں کا کہ اصل میں طاقت ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں پر اسلام نافذ کرے,
کر سکے.
یہ جو اسلام نافذ کرے کا تصور ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی اسلام ایک دعوت ہے, ایک پیغام ہے, یہ مجھے آپ کو نہیں بتانا. یعنی میرے بتانے کا عمل جو ہے وہ استدلال سے ہوگا, آرگومنٹ سے ہوگا. میں آپ کو دعوت دے سکتا ہوں, یہ مجھے آپ کے اوپر ٹھونس نہیں دینا. یہ حق خدا نے کسی کو نہیں دیا. تو یہ چونکہ غلط تصور ہے, اس وجہ سے اس کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک صالحین کا طبقہ ہے تو اس کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ قوت کے زور پر قبضہ کر لے.
بالکل.
تو یہ استبداد کے مقابلے میں, قوت کے مقابلے میں, بندوق کے مقابلے میں اپنی بندوق, اپنا استبداد, اپنی طاقت پیش کرنا ہے. یعنی ایک چیز پہلے موجود ہے, اس سے نجات پائیے تو ایک دوسری چیز کو اختیار.
گاندھی صاحب, اس بات کا کون فیصلہ کرے گا کہ جو گروہ اپنے آپ کو اتنا صحیح راستے پر سمجھ رہا ہے کہ وہ جا کر انقلاب برپا کرے اور ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کے وہاں خود بیٹھ جائے, وہ صحیح راستے پہ ہے کہ نہیں؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسا استبداد پہلے تھا اس کی جگہ دوسرا قائم ہو جائے گا, لوگوں کے لیے پھر سوچنے سمجھنے کے مواقع ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, میں نے اس میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. اللہ کے پیغمبروں نے جب یہ خواہش کی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا دین پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا, میں ان کا خالق ہوں, میں انہیں مسلمان پیدا کر دیتا, لیکن میں نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ اختلاف کریں. اور یہ فرمایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, میں نے ان کو آزادی دی ہے کہ ان میں سے جو چاہے کفر اختیار کرے, جو چاہے اسلام اختیار کرے. یہ جو کچھ بھی اختیار کریں گے میں اس کے بارے میں قیامت میں ان سے پوچھوں گا.
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو اس مقام سے پیش کیا ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے گی, آپ کی سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو قبول کیجئے, اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ نے کس بنیاد پر قبول نہیں کی, کوئی غلطی لگی ہوئی تھی, بات سمجھ میں نہیں آئی, یا تکبر تھا, سرکشی تھی, جانتے بوجھتے انکار کر دیا. ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کیسے لائیں.
یہ تبدیلی کی بات کیونکہ گاندھی صاحب میں آپ سے تفصیل میں کرنا چاہوں گی, اور یہ بھی کہ جمہوریت میں ہوتے ہوئے بھی انقلاب کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نہیں, لیکن مختصر سا ہم وقفہ لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, سوال کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اسلام انقلاب کو پسند کیوں نہیں کرتا. بریک سے پہلے کراچی آڈینس سے ہم نے ایک کوشچن لیا تھا, اسی سے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. گاندھی صاحب, اگر جمہوریت قائم ہے اور پھر بھی کچھ پالیسیز یا کچھ سسٹمز ایسے ہیں جو کام نہیں کر رہے یا لوگ اس سے تنگ ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں, تو اس میں کیا تبدیلی کے لیے انقلاب کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جمہوری حکمران بھی مزاج ڈکٹیٹرز والا ہی رکھتے ہیں, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟
میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ اگر تو جمہوریت اپنی اصل صورت میں قائم ہے, جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ پرامن طریقے سے تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی انسان نے یہ طریقہ بڑی محنت سے ایجاد کیا ہے, صدیاں لگی ہیں اس میں کہ ہم پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کر سکیں. اچھا, پھر جمہوریت صرف انتقال اقتدار کا نام نہیں ہے, جمہوریت ایک کلچر کا نام ہے,
ایک مزاج کا نام ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی بات کہیں, آپ کو آزادی ہے کہ دلیل کے ساتھ آپ جو چیز بھی مانتے ہیں اس کو پیش کریں, آپ کو آزادی ہے کہ آپ مکالمہ کریں, آپ کو آزادی ہے کہ آپ تنظیم بنائیں, آپ کو آزادی ہے کہ آپ سیاسی جماعت قائم کریں, آپ کو آزادی ہے کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں, آپ کو آزادی ہے آپ جلسہ کریں, آپ کو آزادی ہے آپ مضمون لکھیں, اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی رائے کو تبدیل کریں. جمہوریت نے استدلال سے بات کو تبدیل کرنے کا راستہ کھول دیا.
صحیح.
یہ الگ بات ہے کہ اس راستے کو بھی بعض لوگ جذبات برانگیختہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ انسان کا معاملہ ہے.
ٹھیک.
کہ وہ کسی بھی چیز کو غلط
استعمال کرتا ہے.
لیکن اصلا جمہوریت اس کا راستہ کھولتی ہے. تو جمہوریت میں کسی انقلاب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جمہوریت کا مطلب یہ ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی موقع کے اوپر کوئی شخص جمہوریت کا نام لے کر استبداد قائم کرے گا, جیسے ہٹلر نے قائم کر دیا, وہ بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آیا تھا.
بالکل.
یا بعض ملکوں میں بعض حکمران استبدادی مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں اپنے ملک.
بالکل.
میں اس موقع کے اوپر بھی اصل میں جمہوری طریقے ایسے ایجاد ہو چکے ہیں, کیونکہ جمہوریت اصل میں مؤثری وہاں ہوتی ہے جہاں پر صنعتی انقلاب پیدا ہو چکا ہو, بڑے شہر وجود میں آ چکے ہوں, لوگوں کا ایک خاص طرح کا شعور ڈیولپ ہو چکا ہو, تو وہاں پر پھر ان شہروں کی طاقت سے آپ حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں. ہم اپنے ملک میں کئی بار دیکھ چکے ہیں. یعنی یہ دیکھیے, ہمارے ملک میں ایک استبدادی حکمران تھا جس نے آئین توڑ دیا تھا, ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اس نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہوا تھا, پھر اس نے ججوں کی تذلیل کی اور آپ کے لوگ اترے, انہوں نے میدان میں اتر کر کوئی بندوق نہیں اٹھائی بلکہ محض اپنی عوامی طاقت کے ذریعے سے مجبور کر دیا کہ حکومت ان ججوں کو بحال کرے.
صحیح.
یہ دنیا کی تاریخ کا نادر واقعہ ہے, یہ ہوا اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہوا. جمہوریت میں آپ کے پاس یہ سارے راستے ہوتے ہیں کہ آپ پرامن طریقے اختیار کر کے لوگوں کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت بھی کیا ہے, لوگوں کی طاقت, جلوس کی طاقت بھی کیا ہے, لوگوں کی طاقت. آپ نے کوئی چیز توڑی نہیں, ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا, کسی کی آنکھ نہیں پھوٹی. آپ اس تحریک کا مطالعہ کریں, یعنی وہ بڑی بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ ایک قوم نے یہ محسوس کیا کہ اس کی تذلیل کی گئی ہے, اس کے انصاف کے عدالت کے نظام کو خراب کر دیا گیا ہے, کسی نے اپنے استبداد کی نظر کر دیا اسے, اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. اور اس میں کن لوگوں نے ایک لیڈر کا کردار ادا کیا؟ سوسائٹی کے انہی طبقات نے جو فکری علمی رہنمائی کرتے ہیں اور براخر سیاستدان. یعنی پہلے مرحلے میں وکلا سامنے آئے, وکلا سوچنے سمجھنے والا ایک دانشور طبقہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے میڈیا کی طاقت آئی. ظاہر ہے کہ وہاں پر صحافی موجود ہے, ہاں وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس سے جب ایک فضا بن گئی تو اس کے بعد سیاستدان آئے. اور پھر یہ معلوم ہے کہ ایک سیاستدان ہی کی عادت میں آخری فیصلہ ہوا, تو یہ چیز بھی جمہوریت ہی کا حصہ ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں, آپ تلوار اٹھائیں. البتہ اگر استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے, یعنی آپ کے لیے تبدیلی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اور آپ پرامن طریقے سے اپنی رائے نہیں دے
نہیں
سکتے, آپ کی بات کہنے کے دروازے بند ہو گئے, بات کرنے کے دروازے بند ہو گئے, رائے عامہ تک پہنچنے کے دروازے بند ہو گئے, اور آپ کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کر سکتے کہ جو دنیا میں پرامن طریقہ مانا جاتا ہو, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس عذر ہوتا ہے کہ اگر بندوق آپ کی گردن پر رکھ دی گئی ہے تو آپ بھی پھر جواب میں کچھ نہ کچھ کریں گے.
صحیح.
تو انقلاب کا لفظ بولنا ہی وہاں چاہیے جہاں پر استبدادی حکومتیں موجود ہوں, اور استبدادی حکومتیں ہی ہیں کہ جن کے لیے اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے.
کراچی آڈینس کی طرف ہم جائیں گے. جی سوال کیجیے.
جی میرا نام سہرش نیر ہے اور میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ عالم دین کا اصل دائرہ کار سیاست ہے یا تعلیم؟
بہت اچھا کوئسچن کیا انہوں نے, کیونکہ گاندھی صاحب عالم دین جو ہمارے ہیں آج کل, جو ان کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے بلکہ سیاسی تحریکوں کا حصہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور دوسری جو ایک المیہ کہوں گی میں اس کو, وہ یہ ہے کہ وہ دین کے نالج کو انقلاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ پوری دلیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آپ کو اس انقلاب کا حکم دیتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا اصل دائرہ کار کیا ہے؟
قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ کچھ علماء ہونے چاہیے, وہاں پوری کی پوری بات واضح کر دی. قرآن مجید کی اس آیت پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ما کان المومنون لینفروا کافہ, یہ جو مسلمان ہیں ان میں سے ہر آدمی دین کا عالم نہیں بن سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
بالکل.
کسی کو ترخوان بننا ہے, کسی کو لوہار بننا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو کاروبار کرنا ہے, دنیا اسی اصول پر قائم کی.
بالکل.
یہ فرمایا کہ جس طرح لوگ مختلف شعبوں کا فیصلہ کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, اسی طریقے سے چند لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو اپنے ذوق رجحان کے لحاظ سے دین کا علم حاصل کرنے کا انتخاب کریں.
ٹھیک.
یعنی ایسا ہونا چاہیے
ذوق کے لحاظ,
جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہونا چاہیے کچھ ڈاکٹر بھی ہوں, ہونا چاہیے کچھ انجینئر بھی ہوں, ہونا چاہیے کچھ سیاستدان بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان المومنون لینفروا کافہ, سارے مسلمان تو عالم نہیں بن سکتے, لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلنے چاہیے جو کیا کریں, لے یتفقہوا فی الدین, وہ دین کے علم میں سچی بصیرت پیدا کریں.
صحیح.
یعنی پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ دین کا علم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہو, بلکہ دین کی سچی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں. جب وہ پیدا کر لیں تو پھر کیا کام کریں؟ انقلاب برپا کریں, سیاسی تحریک لے کر اٹھ کھڑے ہوں. فرمایا لینذروا قومہم, وہ اپنی قوم کو خبردار کریں.
ٹھیک.
اور لعلہم یحذرون, تاکہ وہ آخرت کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں. یہ پورا کا پوری بات بیان کر دی گئی ہے. یعنی ایک عالم کو دین کی بصیرت حاصل کرنی ہے, جب وہ عالم بن جائے تو اس کی اولین ذمہ داری اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے. تو جو قوم کو خبردار کرنے کے لیے اٹھے گا وہ حریف کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست میں تو آپ حریف بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ تو سب کا ہمدرد ہوگا، سب کا خیر خواہ ہوگا، سب کو دعوت دے گا، سب کو پیغام پہنچائے گا، سب کے دلوں کے دروازے پر دستک دے گا، سب کی روح میں اترنا چاہے گا، وہ مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی مخاطب کرے گا، وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی مخاطب کرے گا، وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی مخاطب کرے گا. اس کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، وہ کسی کا حریف بن کے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے، خدا نے اس کو کیا چیز دی ہے، اس نے کس شعبے کا انتخاب کیا ہے، تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر کے لیے ایک ایتھکس ہے، اسی طرح ایک عالم کے لیے بھی کچھ اخلاقی اصول ہے کہ اس کو اس مقام پر نہیں آنا چاہیے کہ وہ سیاسی خلفشار کا اپنے آپ کو حصہ بنا رہے، وہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کا محتاج ہو کر رہ جائے، وہ اس سے بالاتر ہو اور وہ اپنے علم کی قدر پہچانے. اس کو خدا نے ایک بہت بڑی چیز دی ہے، اپنے دین کا علم دیا ہے، اس کی بصیرت اگر اس نے پیدا کر لی ہے تو یہ بصیرت لوگوں میں بھی عام کرے، وہ ان کے ذہنوں کو ایڈریس کرے، ان کے اندر جو اشکالات ہیں ان کو دور کرے، جو جاڑ جنکار ہو گئے ہیں ان کو نکالے، وہ ان کو بتائے کہ ذہنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. تو یہ کام تو علم کی دنیا میں ہوگا.
تو جو علماء خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو جمہوریت اپنے پورے اس پر ہے، عروج پر ہے، سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام جمہوریت کا حکم دیتا ہے، وہ خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ایسا عالم پھر آپ اس کو عالم کہیں گے؟
یعنی میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم کو اختلاف ہے، ہم یہی کہیں گے نا اس کو کہ آپ کے استدلال میں غلطی ہے. ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ شرافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کی جائے. تو جس وقت ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی اصول کا پیرو ہونا چاہیے. ہم بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جب وہ سیاسی جماعت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنی علمی حیثیت کی نفی کرتے ہیں، وہ حریف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ الزامات کا ہدف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ایک حادثہ ہوا، ایک عالم دین نے لوگوں کو آ کے انقلاب کی دعوت دی انتخابات سے پہلے، اور پھر ایک عالم دین کے ساتھ میڈیا نے کیا رویہ اختیار کیا، لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کی نیت پر، ان کے پس منظر پر کیسے کیسے حملے کیے گئے. اس طرح علم کی عزت خراب ہوئی. اس کا ہر عالم کو تحفظ کرنا چاہیے، یعنی وہ ٹھیک جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو خبردار کرے. اگر مثال کے طور پر وہ اس کے بجائے اپنے لوگوں کو نکل کھڑے ہوتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے،
بالکل
انہیں اپنے حکمران کیسے منتخب کرنے چاہیے، ایک ایک کانسٹیٹیونسی میں جا کر لوگوں کی تربیت کا کام کرتے تو ہر شخص تحسین کی نظر سے دیکھتا. اصل میں عالم کا کام یہ ہے. اس وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت مذہبی جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر وہ سیاست میں آ جاتی ہیں تو یہ بڑی بری تفریق کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ سیاسی جماعت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ اس طرح کی تفریق سے بالاتر کر کے قوم اور ملک کے مسائل کے لیے اکٹھا کریں. جس وقت آپ کسی مذہبی فرقے کو جماعت بناتے ہیں تو آپ کی اپیل بھی محدود ہو جاتی ہے،
بالکل.
اور یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے انقلاب برپا کرنے کے نعرے اگر لگائے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر تو کہیں استبدادی نظام ہے تو پھر تو یہ بات کسی حد تک معقول سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس موقع کو پھر آپ اقتدار نہیں چاہ رہے ہوتے، استبداد کا خاتمہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ایران میں ہوا مثال کے طور پر. لیکن اگر ایک جمہوری نظام قائم ہے، وہاں انتخابات ہو رہے ہیں، لوگوں کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، تو پھر سیاسی جماعت کی حیثیت سے لوگ جدوجہد کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عالم نے ایک بڑی علمی زندگی بسر کی، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے سیاست میں بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائے، ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہو جائے. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم تھے،
جی.
آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی مذہبی جماعت بنا کے اس کو سیاسی جماعت میں نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ اس زمانے کی جو ایک سیاسی طاقت تھی کانگریس، اس کا حصہ بنا. اسی طرح علامہ اقبال کی علمی حیثیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کے فکری رہنما تھے. انہوں نے بھی کیا کیا، اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی یا مذہبی جماعت یا فکری جماعت، بلکہ مسلم لیگ کو انہوں نے اپنی جماعت کے طور پر اختیار کیا. تو اگر کسی نے کرنا ہو ضرورت کے تحت تو وہ یہ کر سکتا ہے. اصلا ان سب چیزوں سے ایک صاحب علم کو بالا تر رہنا چاہیے، اور وہ ان سے بالا تر رہ کر سب سیاسی جماعتوں کو، سب رہنماؤں کو دین بتائے، ان کے فکر کی اصلاح کرے، ان کو اخلاقی طور پر درست کرنے کی کوشش کرے. مذہب کی دعوت کیا ہے؟ تطہیر اخلاق کی دعوت، پاکیزگی اخلاق کی دعوت. اور پاکیزگی اخلاق اگر سیاست میں نہیں ہے تو وہ چنگیزی ہے. اسی کو اقبال نے بیان کیا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہیں یعنی اگر سیاست جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کی پابند نہ رہے تو اس کے نتیجے میں پھر چنگیزی وجود میں آتی.
ناظرین، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ہم واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور کراچی سے جو ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیتے رہیں گے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے، اسلام انقلاب کو پسند کیوں نہیں کرتا. گاندھی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
میں گاندھی صاحب سے سوال کرنا چاہتا تھا.
جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بھی بتائیے گا.
میں محمد حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے.
ہلو
جی, کہ سوال میرا یہ تھا, کیا مذہب کا اصل کام ریاستی نظام کی اصلاح کرنا ہے یا اخروی کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت اگر کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے ذرا بتا دیں.
جی بہت شکریہ. جی گاندھی صاحب,
مذہب کا اصل کام یہی ہے کہ وہ آپ کو موت کے حادثے سے خبردار کرے. بنیادی طور پر وہ اسی لیے آیا ہے, اس کا اصل موضوع وہی ہے. دنیا اس میں ضمناً زیر بحث آتی ہے. وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے, خدا کے پیغمبر اس کی منادی کرتے ہیں, اسی لیے ان کو منذر کہا گیا ہے, نذیر کہا گیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے, ایک دن آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے, خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جانی ہے, خدا آپ سے سوال کرنے والا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کی خبر دینے کے لیے وہ آتے ہیں, یہی ان کا اصل موضوع ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, تو دنیا میں جو آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس کی بنیاد پر پیش ہونا ہے,
اور
اس میں جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہ بھی وہ کر دیتے ہیں, اور وہ رہنمائی اتنی ہی کرتے ہیں جس میں انسانی عقل خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, باقی معاملات کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیتے ہیں.
صحیح گاندھی صاحب, سوال تو میرا جو میں ابھی آپ سے کرنے لگی ہوں وہ کافی تفصیل مانگتا ہے, لیکن اگر آپ بالکل اس کو کرکس اس کا بتا سکیں, تو حضرت عیسیٰ نے ایک مثال قائم کی صبر کی, اور ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے رومنز کے خلاف جو سمجھ سے باہر ہے, کہ اتنا صبر ایک نبی میں موجود ہے جو کہ خدا کا پیغام لے کر آیا, اور اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ صلیب پہ چڑھ گئے, لیکن انہوں نے پلٹ کر انقلاب کے نام کی, خونی انقلاب کے نام کی, نہ اپنے گروہ کو دعوت دی نہ خود کچھ ایسا کیا. اس مثال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام چونکہ تاریخ کے قریبی دور میں ہوئے ہیں, تو ان کی پوری تفصیلات ہمیں معلوم ہو گئی ہیں. اس وقت ایک استبدادی حکومت قائم تھی, رومیوں نے قبضہ کر رکھا ہوا تھا. اس وقت بنی اسرائیل بھی دو حکومتوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک طرف انہوں نے انہی کے ایک آدمی کو حکمران بنا کر وہاں کا نظم سنبھالا ہوا تھا, جیسے برطانوی ہند میں مختلف ریاستوں کو انگریز کنٹرول کرتے تھے. دوسری جانب وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے. اسی میں انہوں نے اپنی دعوت برپا کی, نہایت صبر کے ساتھ یہ سارا کارنامہ انجام دیا, اور پھر ان کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی. اس میں بھی رومی حکمران اصلاً ان کو صلیب دینے والے نہیں تھے, بلکہ علماء تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ سیدنا مسیح کو صلیب دے دی جائے. یہ بدقسمتی ہے تاریخ کی کہ یہود کے علماء ہی اس جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ صورتحال ہے جس میں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, اپنی دعوت پہنچا دی. پیغمبر کا کام یہ ہے, یعنی پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں وہ دو لفظوں میں قرآن نے بیان کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ تم پر کیا ہے, علیکم البلاغ, لوگوں تک بات پہنچا دینا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ علین الحساب, ان کا محاسبہ کرنا ہمارا کام ہے. پیغمبر محاسبہ کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ خدا کرتا ہے, اور خدا تعالیٰ نے وہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی پوری طاقت ختم ہو گئی اور رومی مسلمان ہو گئے, یعنی حضرت مسیح پر ایمان لے آئے. اور پیغمبر کو ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی انکار کرنے والوں کے اوپر ہم نے ان کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے غلبہ دے دی.
تو اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ اگر نبی کا یہ رویہ ہے تو ہم تو اپنے اپنے نبیوں کی پیروی کرتے ہیں نا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے اس میں ہماری بنیادی ذمہ داری دعوت پیش کرنا ہے, استدلال کرنا ہے, حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنا ہے. دین کے لیے اس نوعیت کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. یعنی اس میں کرنا یہی چاہیے کہ جو حالات بھی میسر ہیں اس میں آپ سچی بات کہیں. ایک عالم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ سچی بات کہے, یہاں تک کہ اس کے لیے اسے جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کرے. لیکن یہ بات کہ وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کوئی سیاسی جدوجہد کرے گا اور کوئی تحریک برپا کرے گا اور حکمرانوں کو للکارے گا, یہ اس کا اصل میں میدان ہی نہیں ہے. یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کو اپنا اصل کام چھوڑ کے ایک سیاسی رہنما بن جانا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی یہی چیز ہے جو ہمیں انبیاء نے بتائی ہے کہ ان کی دعوت اصل میں پیغام ہے, میسج ہے, دلیل ہے, اور وہ اسی بنیاد پر اپنی بات پیش کرتے ہیں. وہ تحریکیں برپا کرنے کے لیے نہیں آتے, لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کی روحوں میں اترنے کے لیے آتے ہیں, ان کی تطہیر کرنے آتے ہیں, ان کا تزکیہ کرنے آتے ہیں, انہیں پاکیزہ بنانے آتے ہیں.
تو واقعہ معراج کو اگر ہم دیکھیں, حضرت عیسیٰ کی مثال کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم آ جائیں, تو انہوں نے واقعہ معراج میں مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھی جہاں پہ رومیوں کا قبضہ تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں تو کوئی تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی, یا پہلے مسجد کو ان سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی گئی؟
انبیاء علیہ السلام کا کام ہی نہیں, وہ جو اپنا پیغام دیتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں دیں گے. استبدادی حکومت ہے تب بھی دیں گے, اس میں فرعون کا دربار ہے تب بھی دیں گے, یعنی جو بھی ان کا مخاطب ہے وہ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں اور کبھی ان چیزوں کو اپنے اندر رکاوٹ نہیں بناتے. ہر طرح کے حالات میں ہر جگہ وہ خدا کے سامنے سر جھکائیں گے اور آپ کو خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دیں گے. انبیاء علیہ السلام کی طرف اس طرح کی چیزوں کی نسبت کرنی نہیں چاہیے. یہ اصل میں سیاسی جدوجہد ہے جو ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پیغمبر سے طب حاصل کرنا چاہیں. یعنی یہ ایک فن ہے جس کو انسان نے سیکھا سمجھا ہے اور آپ کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کام انجام دیتے ہیں.
تو
سیاست دان اپنا کام کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر انہیں استبداد کے خلاف کوئی تحریک منظم کر کے لوگوں کو میدان میں بھی لانا پڑے. تو یہ سیاسی کام ہوگا اور اس کے لیے مذہب کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن مذہب سے جو میسج ملتا ہے وہ امن کا ملتا ہے اور سٹیٹ کو فالو کرنے کا ملتا ہے, سسٹم کو فالو کرنے کا ملتا ہے.
ریاست کے ساتھ رہیے, نظم کی پابندی کیجیے, کبھی قانون شکنی نہیں کیجیے, امن کی لوگوں کو دعوت دیجیے, امن کے پیغمبر بن کر رہیے. اور اگر خدا کی بات کے خلاف آپ سے کسی چیز کا تقاضا کیا جائے تو اپنی جان دے کر بھی صحیح بات پر قائم رہیے.
بہت شکریہ گامدی صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں کراچی میں اپنی آڈینس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. ہم سے رابطہ کیجیے gks@sama.tv پہ, ای میل کے ذریعے جو اسکرین پر نمبر موجود ہے آپ اس پہ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے اور اپنی کنفیوژنس کو, اپنے اندر جو آپ کے دبے ہوئے اعتراض ہیں ان کو باہر نکالیے. اللہ حافظ.